بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے اردو ڈاٹ sahar.tv.ir. اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، یہ ہے ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سن سکیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام بزم دوستان. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئین صحافت، اور آئین صحافت کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے آپ سن سکیں گے. نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام گھر اور گھرانہ. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے ایک بار پھر واشگاف الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ پابندیوں کا مرحلے وار خاتمہ زیر غور نہیں ہے، بلکہ سبھی پابندیوں کو ایک ساتھ ختم کرنا ہوگا. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ویانا میں مذاکرات کار وفود غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے آرڈر پر نہیں چلیں گے. پاکستان کے صدر عارف علوی نے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے تعلق سے حزب اختلاف کے خدشات کو بے جا قرار دے دیا ہے. ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ قوم مسائل و مشکلات اور پابندیوں نیز مشکل معاشی حالات کے باوجود اپنے راستے پر گامزن رہے گی. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے ایک بار پھر واشگاف الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ پابندیوں کا مرحلے وار خاتمہ زیر غور نہیں ہے، بلکہ سبھی پابندیوں کو ایک ساتھ ختم کرنا ہوگا. ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے جاپان کی نیوز ایجنسی کیودو کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ ایٹمی معاہدے کے مقابل فریقوں کو دو دستاویزات پیش کی جا چکی ہیں، جبکہ تیسری دستاویز بھی تیار ہے جو ابھی پیش نہیں کی گئی ہے. انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ ایران کے خلاف عائد پابندیاں تدریجی طور پر مرحلے وار ہٹیں گی یا ایک ساتھ، کہا کہ ایران پر عائد پابندیوں کا خاتمہ تدریجی اور مرحلے وار نہیں، بلکہ ایک دفعہ میں ایک ساتھ سبھی پابندیوں کو ختم کرنا ہوگا. ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے کہا کہ ایران نے تین دستاویزات تیار کی ہیں، جن میں سے ابھی تیسری دستاویز مقابل فریقوں کو پیش نہیں کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کی پیش کردہ دو دستاویزات پر تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ویانا مذاکرات کے لیے ایران کی تیار کی گئی تیسری دستاویز جامع ایٹمی معاہدے کے بارے میں ہے، جس میں ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کی تصدیق کے سلسلے میں کچھ تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ علی باقری کنی نے کہا کہ دو دستاویزات پابندیوں کے خاتمے اور جوہری مسائل پر ایران کے سنجیدہ عزم کی آئینہ دار ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے مزید کہا کہ آئی اے ای اے ایران اور گروپ 4+1 کے مابین ہونے والے مذاکرات میں مثبت تکنیکی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی مذاکرات کار علی باقری کنی نے آئی اے ای اے کے سربراہ رافائل گروسی سے ملاقات میں ایران اور اس تنظیم کے درمیان تکنیکی مسائل پر گفتگو کی۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا ہے کہ ویانا میں مذاکرات کار وفود غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے آرڈر پر نہیں چلیں گے۔ سعید خطیب زادے نے اپنے ایک ٹویٹ میں امریکی وزیر خارجہ سے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ کی ٹیلی فونی گفتگو اور ویانا میں جاری مذاکرات کا سلسلہ بند کیے جانے پر نفتالی بینٹ کے مطالبے کے بارے میں لکھا ہے کہ ویانا مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت نے ایک بار پھر غاصب صہیونی حکومت کے کریہ چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایسی حکومت پر کہ جس کی بنیاد ہی قتل و غارت گری اور جنگ و جارحیت رہی ہے کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ غاصب صہیونی حکومت مذاکرات کا مطلب ہی نہیں سمجھتی اور گفتگو کے عمل سے عاجز ہے۔ واضح رہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے جمعرات کو امریکی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے ویانا مذاکرات کا عمل فوری طور پر روکے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے تعلق سے حزب اختلاف کے خدشات کو بے جا قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کے صدر مملکت عارف علوی نے الیکشن ترمیمی بل 2021 پر دستخط کرنے کے بعد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ای وی ایم کے ممکنہ غلط استعمال اور 2023 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کے خدشات دور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ سادہ سی الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مشین منصفانہ انتخابات کروانے میں مدد دے گی اور دھاندلی کا خاتمہ کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عوام آسانی سے ای وی ایم سے ووٹ دینے کا طریقہ سمجھ جائیں گے، وہ بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کے بجائے اسکرین پر ٹچ کر کے ووٹ دے سکیں گے، یہ ایک جیسا ہی عمل ہے تو اس کی مزاحمت کیوں کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے صدر کا کہنا تھا کہ درست نتائج حاصل کرنے کے لیے ووٹ مشین میں موجود کیلکولیٹر سے شمار کیے جائیں گے اور کسی شک و شبے پر مینوئل گنتی کا بھی متبادل موجود ہے۔ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں مشتعل ہجوم نے ایک کارخانے کے سری لنکن مینیجر کو بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سیالکوٹ کے وزیر آباد روڈ پر نجی کارخانوں کے مشتعل ملازمین نے ایک کارخانے کے ایکسپورٹ مینیجر پر حملہ کر کے اسے قتل اور پھر اس کی لاش کو نظر آتش کر دیا۔ سیالکوٹ کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر سعید ملک نے بتایا ہے کہ مقتول کی شناخت پریانت کمارا کے نام سے ہوئی ہے جو سری لنکن شہری تھا۔ سیالکوٹ پولیس نے اعلان کیا ہے کہ تفصیلات ابتدائی تفتیش کے نتائج سامنے آنے کے بعد جاری کی جائیں گی۔ وزیر اعلی پنجاب نے صوبے کے آئی جی پولیس سے اس سلسلے میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ابھی تک اس تشدد کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ لاہور ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ فضائی آلودگی کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں لاہور آج ایک بار پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 372 ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق موسم سرد ہونے کے باعث اسموک کے ساتھ دھند بھی بڑھنے لگی ہے. فوگ اور اسموک کے باعث حد نگاہ میں مسلسل کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے. پاکستان کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ لاہور شہر میں صبح کے وقت حد نگاہ 800 میٹر تک ریکارڈ کی گئی. فضائی آلودگی کے لحاظ سے ہندوستان کا دارالحکومت دہلی دوسرے نمبر پر ہے, جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس آج 293 ریکارڈ کیا گیا. واضح رہے کہ ہندوستانی سپریم کورٹ نے دہلی آلودگی کیس کی سماعت کے دوران جمعرات کو ہندوستان کی مرکزی اور دہلی کی ریاستی حکومت کی سخت سرزنش کی ہے. ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے. دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں جمعے کو مسلسل دوسرے دن بھی کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے آج اعلان کیا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 9216 نئے مریضوں اور 391 اموات کا اندراج کیا گیا. ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں ایسی حالت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے کہ نئے کورونا ویریئنٹ اومیکرون سے بچاؤ کے لیے بعض نئی احتیاطی تدابیر کا اعلان کیا گیا ہے. رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے متعدد افراد میں اومیکرون کے وائرس کا پتہ چلا ہے. واضح رہے کہ حکومت نے اومیکرون کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی پروازیں معطل رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ اس سے پہلے 15 دسمبر سے بین الاقوامی پروازوں کو معمول پر لانے کا اعلان کیا گیا تھا. یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. افغانستان کے صوبے تخار میں شادی کی ایک تقریب پر طالبان کے حملے میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں. آوا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے تخار کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ جمعرات کی رات طالبان کے سیکورٹی عناصر نے چاہے آپ کے علاقے میں شادی کی ایک تقریب پر حملہ کر دیا, جس میں کئی افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. طالبان کی جانب سے اس حملے کی وجہ شادی کی تقریب میں موسیقی کا پروگرام اور ڈھول شہنائی بجنا بتایا گیا ہے, جبکہ اس تقریب میں افغانستان کی سابق حکومت اور استقامتی محاذ کے کچھ کمانڈر بھی شریک تھے. طالبان کے محکمہ ثقافت و انٹیلیجنس کے انچارج انصار اللہ انصار نے اس واقعے کو غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا ہے اور مقامی حکام کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں. کچھ عرصہ پہلے بھی صوبے ننگرہار میں شادی کی ایک تقریب پر طالبان کے حملے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے. یمن کی مرکزی حکومت کی مدد سے دارالحکومت سنا میں 7200 یمنی جوڑوں کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی ہے. ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق یمن کی سالویشن حکومت نے دارالحکومت سنا میں 7200 نوجوان جوڑوں کی شادی کی تقریب کا اہتمام کیا. جمعرات کو انجام پانے والی اس شاندار تقریب سے تحریک انصار اللہ کے رہنما عبد الملک بدر الدین الحوثی نے خطاب کیا. انصار اللہ کے رہنما نے اپنے مختصر خطاب میں نوجوان جوڑوں اور تقریب کے شرکا کو مبارکباد پیش کی. اس تقریب میں شریک مہمانوں میں جنگ یمن میں معذور ہو جانے والے مجاہدین کو صف اول میں جگہ دی گئی تھی. یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ قوم مسائل و مشکلات اور پابندیوں نیز مشکل معاشی حالات کے باوجود اپنے راستے پر گامزن رہے گی. المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صوبہ البیضا کے قبائل پر مشتمل ایک وفد سے ملاقات میں عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ جارح سعودی اماراتی اتحاد نے صوبہ البیضا کو نشانہ بنایا, جس سے وہاں کے عوام کو نقصان پہنچا ہے. انہوں نے کہا کہ یمن کے عوام کے درمیان ہونے والی ملاقاتیں اور نشستیں یمنی عوام کے درمیان مفاہمت, بھائی چارے اور تعاون کی جیتی جاگتی تصویر ہے. انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ صوبہ البیضا میں امن و استحکام, سماجی انصاف اور تعاون کو مضبوط بنانے کا ماحول پیدا ہو چکا ہے, کہا کہ دشمن یمنی عوام کے درمیان اختلاف اور فتنہ برپا کرنے اور ان پر مسلط ہونے کے در پہ ہے۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ یمن کے دشمنوں نے ملک میں قتل و غارت گری، قحط و افلاس، پابندیوں اور جارحیت کے ذریعے بے پناہ مشکلات کھڑی کرنے اور نوجوانوں کی زندگی تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ الحوثی نے کہا کہ ہم امن عامہ کو مضبوط بنانے اور اختلافات کے باعث پیدا ہونے والے مسائل کے حل نیز حکومت اور سماج کے درمیان تعاون کے خواہاں ہیں۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے رہنما نے جارح سعودی اماراتی اتحاد کے جرائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ الحدیدہ میں اس اتحاد کے جرائم نے اس کی درندگی کو ثابت کر دیا، خاص طور سے اس وقت جب اس اتحاد کے وحشیوں نے ایک ماں کے شکم کو پھاڑ کر اس کا بچہ نکال لیا اور ایک غریب گھرانے کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے آخر میں کہا کہ جنگی قیدیوں کا قتل بھی ایک شرمناک جرم ہے جو تمام قوانین کے منافی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ سن 2015 سے یمن کے خلاف جارحیت جاری رکھی ہے، اور ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہے۔ مشرقی بیت المقدس میں فلسطینی جوانوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان یہ جھڑپیں مشرقی بیت المقدس کی ابو دیس کالونی میں ہوئیں۔ فلسطینی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے فلسطینیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ جمعرات کی شام بھی ہونے والے حملے میں صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے کچھ علاقوں سے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے رہنما نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلا دیگر علاقوں سے بھی اس کے انخلا کا باعث بنے گا، اور یہ کہ دنیا میں امریکہ اور اسرائیل سمیت اس کے اتحادی کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ سما خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے یہ بات ترکی میں بیت المقدس کے علم برداروں کے بارے میں اجلاس سے اپنے خطاب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن صہیونی حکومت کے خلاف سیف القدس جنگ نے عالمی سطح پر تہلکہ مچا دیا ہے، جس کے اثرات ابھی بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ بیت المقدس کی تلوار اب مسجد الاقصی، بیت المقدس اور پورے فلسطین کو آزاد کرائے بغیر نیام میں نہیں جائے گی۔ انہوں نے افغانستان سے امریکی انخلا کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ امریکہ دنیا کا کوئی چوکی دار نہیں ہے، اور یہ کہ افغانستان سے امریکی انخلا دیگر علاقوں سے بھی اس کے انخلا کا باعث بنے گا، اور یہ کہ دنیا میں امریکہ اور اس کے اتحادی کمزور پڑتے جا رہے ہیں، جن میں سر فہرست اسرائیل ہے۔ عراق کی شیعہ سیاسی جماعتوں کے وفد نے صدر گروہ کے رہنما مقتدی صدر کے ساتھ مشترکہ اجلاس کے بعد ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اجلاس میں سیاسی مذاکرات اور الحشد الشعبی کی حمایت جاری رکھنے اور عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق عراق کی شیعہ سیاسی جماعتوں کے وفد نے جمعرات کی رات صدر گروہ کے سربراہ مقتدی صدر کے ساتھ مشترکہ اجلاس کے بعد ایک بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مقتدی صدر کے ساتھ شیعہ سیاسی جماعتوں کے مشترکہ اجلاس میں اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا اور طے پایا کہ بدعنوانی کے خلاف جد و جہد کے لیے لازمی عملی اقدامات انجام دیے جائیں۔ اس وفد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مذکورہ مشترکہ اجلاس کے شرکاء نے مقررہ ٹائم فریم کے مطابق عراق سے بیرونی فوجیوں، خاص طور سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کی ضرورت پر زور دیا۔ عراق کی شیعہ سیاسی جماعتوں کے وفد نے مزید کہا کہ اس اجلاس میں الحشد الشعبی کی حمایت اور عراق کے تحفظ و سیکورٹی کے لیے اسے منظم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو مسترد کرتے ہوئے اسے ارتکاب جرم کے مترادف قرار دیا۔ روس کے وزیر خارجہ نے امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کو سخت ہدف تنقید بنایا ہے۔
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ پابندیاں بین الاقوامی سفارتی معاہدوں کے منافی ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے امریکی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر روس کے خلاف پابندیاں عائد کی گئیں تو ماسکو بھی جوابی اقدام کرے گا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے برطانیہ کے وزیر اعظم بوریس جانسن کو خرافاتی سوچ کا حامل ایک جوکر قرار دیا ہے۔ فرانسیسی ذرائع ابلاغ کے مطابق فرانسیسی صدر میکرون نے انگلش کینال میں 27 پناہ گزینوں کے غرق ہو جانے پر ایک بیان میں کہا ہے کہ برطانیہ ایک بڑا ملک ہے جس کا نظم و نسق ایک جوکر کی مانند شخص سنبھالے ہوئے ہے۔ فرانس کے ایک جریدے نے میکرون کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ برطانوی وزیراعظم ایک خرافاتی سوچ رکھتے ہیں۔ فرانسیسی ذرائع ابلاغ نے برطانوی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ ایمانوئل میکرون کے اس بیان پر بوریس جانسن نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں میکرون کے اس بیان پر سخت حیرت اور مایوسی ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور گرد و پیش میں اب وقت ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کا آج کا موضوع ہے افغانستان۔ جی ہاں، سیاسی گفتگو کے تحت ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر روشنی ڈال رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت افغانستان جس بحران سے گزر رہا ہے وہ یقیناً افغانستان کی تاریخ کے بدترین بحرانوں میں سے ایک ہے۔ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت انتظام و انصرام کے عنوان سے، یعنی ریاست کو چلانے کے عنوان سے، جو بنیادی تقاضے ہیں وہ بھی طالبان پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ طالبان کہ اگر عوامی کسی حد تک حمایت ہوگی، یقیناً اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک مخصوص زبان یعنی پشتو زبان کے اندر طالبان کا اثر و نفوذ زیادہ ہے، وگرنہ اگر پورے افغانستان کو دیکھا جائے تو ان کی وہ مقبولیت یا وہ محبوبیت نہیں ہے کہ جو ایک حکومت چلانے کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ افغانستان مسلسل 20 سالوں میں حالت جنگ میں، یعنی طالبان جو اس وقت حکومت میں ہیں یا اقتدار میں ہیں، وہ ان 20 سالوں میں مسلسل جنگ میں رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ حکومت کرنے کا تجربہ ہے، نہ ان کے پاس وہ صلاحیت ہیں کہ ان افراد کو جذب کر سکیں کہ جو حکومت چلانے میں ماضی میں مؤثر رہے ہیں۔ درست ہے کہ طالبان نے ایک عام معافی کا اعلان کیا ہے، اور اس عام معافی کی وجہ سے سیکیورٹی کے عنوان سے انہوں نے کچھ مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی تک ان کے یہ اقدامات اس بات کا باعث نہیں بنے ہیں کہ وہ افراد کے جو مختلف شعبہ جات کے ماہر تھے اور سابقہ حکومت میں ان کی اچھی خدمات تھیں اور وہ کرپٹ بھی نہیں تھے، یہ ان کو بھی دوبارہ جذب کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس وجہ سے اب پورے کا پورا دار و مدار خود طالبان کے اپنے اس کیڈر پہ ہے کہ جس کو گزشتہ 20 سال کا کوئی حکومت چلانے کا تجربہ نہیں ہے۔ وہ ایک جنگجو ہیں، ایک خاص کلچر کے وہ عادی ہیں۔ اب حکومت چلانا، حکومت کے ایک اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے حالات میں کہ جب افغانستان اپنے اقتصادی بحران میں اپنے پورے عروج پہ ہے، سیکیورٹی کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، عالمی سطح پہ ہمسایہ ممالک کے مطالبات بڑی شدت سے وسیع البنیاد حکومت کے عنوان سے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، افغانستان کا بینکنگ کا نظام پوری طرح تباہ ہو چکا ہے، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ افغان حکومت جو گزشتہ 20 سالوں میں چلتی رہی ہے، امریکہ نے کس انداز سے اس کو چلایا ہے، اور کس انداز سے امریکہ نے اس حکومت کو 20 سالوں میں ایک ایسے ملک کے طور پہ چلایا کہ جو کسی حد تک ایک ملک کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا. اب اشرف غنی کی حکومت جیسے بھی تھی, حامد کرزئی کی جیسے بھی حکومت تھی, لیکن اس کو ایک عالمی سطح پہ ایک حکومت کے طور پہ بہرحال تسلیم کیا جاتا تھا. لیکن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو طالبان ہمسایہ ممالک کی بات مان رہے ہیں, نہ عالمی اداروں کی بات مان رہے ہیں, وہ اپنے اس موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم ہی ہیں اور ہم ہی نے اس کو ملک کو چلانا ہے. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ تقریباً 1 ملین کے قریب جو ملازمین تھے پچھلے 20 سالوں میں, امریکہ ان کی تنخواہیں خود ادا کرتا تھا. یعنی خود افغانستان کے اپنے وسائل ایسے نہیں تھے کہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں بھی ادا کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ جو باہر سے جتنی مدد آتی تھی وہ امریکہ کے ذریعے سے یا کسی اور ادارے کی ذریعے سے, وہ بھی تھرو امریکہ خرچ ہوتی تھی اور وہ مقصود مفادات کے لیے خرچ ہوتی تھی. کوئی ایسا مضبوط انفراسٹرکچر تو افغانستان کے اندر نہیں بن سکا, کوئی ایسے آمدن کے ذرائع تو بن نہیں سکے کہ جن کو آپریٹ کر کے, جن کو قابل استفادہ بنا کے اب افغان حکومت اپنے حکومتی امور چلا سکے. یعنی طالبان حکومت, میرا کہنے کا مقصد ہے کہ طالبان کے پاس ہے کیا کہ وہ خرچ کریں. ایک تباہ شدہ ملک ہے ان کے پاس, جو سیکیورٹی کے مسائل کا شکار ہے, جو عالمی پابندیوں کے مسائل کا شکار ہے, جو ہمسایہ ممالک کے مطالبات, خدشات اور تحفظات کا شکار ہے, اس کے اندر وہ کر کیا سکتے ہیں. اب ایک اچھی خبر ظاہراً یہ آ رہی ہے کہ او آئی سی جو اسلامی ممالک کا ایک سب سے بڑا اتحاد ہے, سب سے بڑا ادارہ ہے, اس کا ایک اجلاس ہو رہا ہے, اور اس اجلاس میں افغانستان کے عنوان سے کوئی اچھے فیصلے کیے جائیں گے اور افغانستان کے عوام کو موجودہ مشکل سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے کہ خود او آئی سی کتنی مؤثر ہے, او آئی سی کے ممالک کتنا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں, اور پھر او آئی سی کے اندر بھی پاکستان, ایران جیسے ممالک بھی شامل ہیں کہ جو عرصے سے طالبان کے کابل پر قبضے سے پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ وسیع البنیاد حکومت قائم کرو, وہاں پہ سب کو لے کے چلو, لیکن طالبان اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے. اب او آئی سی کا اجلاس بھی ممکن ہے کچھ قراردادیں پاس کر دے, ممکن ہے کچھ امداد کا بھی اعلان کر دے, لیکن وہ 100% جو ہے وہ مشروط ہوں گی کہ اگر آپ طالبان یہ 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 کام کرے گی تو پھر وہ امداد جاری ہوگی. اب یہ کہ 80% افغان عوام اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں, لاکھوں بچے اس وقت غذائی قلت کا شکار ہیں, سردیوں کا موسم آ رہا ہے, اس کے لیے جو افغان عوام ایک بڑے انسانی المیے سے دوچار ہو سکتے ہیں وہ ایک خود اتنا بڑا خطرہ ہے کہ جس سے یہ بھی امکان پایا جاتا ہے کہ خود افغان عوام کے اندر ایک بغاوت اٹھے, وہ بغاوت طالبان کے خلاف بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا اس وقت ساری ذمہ داری جو ہے وہ طالبان پر بھی ہے چونکہ وہ برسر اقتدار ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی, امریکی جرائم کو بھی, امریکہ کی ان منفی سرگرمیوں کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جس حالت میں انہوں نے افغانستان کو چھوڑا ہے اس میں شاید طالبان کیا کوئی بہت ہی منظم گروہ بھی ہوتا تب بھی وہ اس کے لیے مشکل تھا کہ اس سخت ترین حالات میں اور اتنے سخت چیلنج میں اس جنگ زدہ ملک کو کہیں پہ کسی رفائی ملک میں, کسی رفائی اور فلاحی ریاست میں تبدیل کر سکتے. لہٰذا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری, عالمی اداروں, ہمسایہ ممالک, او آئی سی, سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ افغانستان کے عوام کی خاطر افغانستان کی مدد کریں, اور اس طرف طالبان کو بھی اپنی ہٹ درمی اور اپنی اس ضد سے باز آنا چاہیے اور اسے کوشش کرنی چاہیے, چلیں وہ عالمی اداروں کے ساتھ نہیں تو او آئی سی کے ساتھ کم از کم ہم آہنگ ہو کے کوئی ایسا اپنا سلسلہ منظم کرے, مرتب کرے کہ جس سے او آئی سی کے ممالک بھی جو اگر اس کی مدد کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں.
سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
پوچھنا تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے, بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 12 آذر, 27 ربیع الثانی اور 3 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تین دسمبر سن 1469 کو اطالوی مورخ اور سیاستداں نیکولو ماکیاویلی اٹلی کے شہر فلورنس میں پیدا ہوئے. انہوں نے سیاسی سرگرمیاں انجام دینے کے ساتھ ساتھ فلورنس کی تاریخ بھی مرتب کی. ان کی کتابوں میں جنگ کا فن اور شہریار کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. ماکیاویلی کا 1527 میں انتقال ہوا. تین دسمبر 1851 کو پیرس کے عوام نے نیپولین بوناپارٹ کے بھتیجے لوئی نیپولین کے خلاف عوامی تحریک کا آغاز کیا. لوئی نیپولین نے اپنے دور حکومت میں فرانس کی بہت سی اہم شخصیات کو گرفتار کر کے لمبے عرصے کے لیے جیل بھیج دیا تھا. لوئی نیپولین کے اقدامات کے خلاف عوام میں شدید اشتعال پیدا ہوا. پیرس کے عوام کی تحریک بالآخر قتل و غارت, گرفتاریوں اور لوئی نیپولین کے مخالفین کی ملک بدری پر ختم ہوئی. ملک بدر ہونے والوں میں فرانس کے معروف دانشور اور مصنف وکٹر ہیوگو بھی شامل تھے. ستائیس ربیع الثانی 1327 ہجری قمری کو ایران کے مطلق العنان حکمراں محمد علی شاہ قاجار نے آئینی تحریک کے نتیجے میں بننے والے قومی آئین کو تسلیم کر لیا. یہ مطلق العنان قاجاری بادشاہ ایک سال تک آئینی تحریک کے حامیوں اور عوام سے مقابلہ کرتا رہا, لیکن بالآخر عوامی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اور آئین پر عمل درآمد کی ضرورت پر مبنی حکم نامے پر بادل ناخواستہ دستخط کر کے اس وقت کی پارلیمنٹ مجلس شورائے ملی میں بھیج دیا. اس طرح ایک سال کے عرصے میں دور آمریت کا خاتمہ ہوا جو استبداد صغیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بارہ آذر سن 1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کا آئین ایرانی عوام کے اکثریتی ووٹوں سے منظور کیا گیا. اس آئین نے اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد اسلامی اقدار و تعلیمات, سماجی انصاف اور انسانی حقوق کی پابندی پر استوار کی. یہ آئین 12 دفعات اور 175 شقوں میں مدون کیا گیا. واضح رہے کہ سن 1368 ہجری شمسی میں فقہا اور ماہرین کی کونسل مجلس خبرگان کی منظوری اور ریفرنڈم کے بعد آئین میں کچھ ترامیم کر دی گئیں, جس کے بعد اب ایران کا آئین 14 دفعات اور 177 شقوں پر مشتمل ہے. 12 اذر سن 1366 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران میں بنے پہلے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ ایسے حالات میں کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو دنیا کی بڑی طاقتوں کے خلاف غیر مساوی جنگ میں اپنی سرزمین کا دفاع کر رہا تھا اور ایران کے خلاف پابندیوں کا دائرہ بھی وسیع تر ہو رہا تھا، انہی حالات میں ایران نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا اور مسلط کردہ جنگ میں اس کو استعمال کیا۔ یہ کامیاب تجربہ کر کے ملک کے تحفظ کے لیے فوجی توانائی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ تین دسمبر 1984 عیسوی کو ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک امریکی کارخانے میں زہریلی کیمیائی گیس کے اخراج کا سانحہ رونما ہوا۔ یہ کارخانہ امریکی ملٹی نیشنل کمپنی یونین کاربائڈ کی ملکیت تھا۔ کارخانے کے ذمہ دار افراد کی بے احتیاطی اور حفاظتی امور پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے اس کارخانے سے ایم آئی سی گیس کا اخراج شروع ہوا، جو سائنائڈ جیسی جان لیوا زہریلی گیس بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ خطرناک گیس کارخانے کے تین زیر زمین حصوں سے خارج ہو کر فضا میں پھیل گئی، جس سے بھوپال شہر کے 3,700 سے زیادہ افراد ہلاک اور ہزاروں شدید متاثر ہوئے۔12 اذر سن 1391 ہجری شمسی کو ایران میں ذہن پیمائی یا سائیکو میٹرکس کے بانی ڈاکٹر حیدر علی ہومن کا انتقال ہوا۔ وہ 2 مہر سن 1311 ہجری شمسی کو شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے امریکی یونیورسٹیوں سے عملی تحقیق میں پوسٹ ڈاکٹریٹ، ذہن پیمائی اور تربیتی نفسیات میں 2 ڈاکٹریٹ اور نفسیات کے مختلف شعبوں میں 5 پوسٹ گریجویشن کی ڈگریاں حاصل کی تھیں۔ بہرحال ایران میں ذہن پیمائی کے بانی ڈاکٹر حیدر علی ہومن نے علمی مجاہدت میں لمبا عرصہ گزارنے کے بعد تہران کے گلستان اسپتال میں وفات پائی۔ تین دسمبر کو معذور افراد کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 37ویں اجلاس میں 3 دسمبر کو معذور افراد کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا مقصد معاشرے میں معذور افراد کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرنا، نیز ان کے مسائل کے حل کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ قوت سماعت اور قوت گویائی سے محروم افراد، جسمانی نقص اور ذہنی پسماندگی کا شکار افراد معذور افراد شمار ہوتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ جنسی اور جسمانی تشدد کا شکار معذور افراد ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں معذور افراد کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال ایران میں رکھا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور دعا میں ایک تسلسل ہے، دعا میں ایک حسن ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے ہاتھوں کو پروردگار متعال کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کے دل سے نکلی ہوئی آواز جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ دعاؤں کے اندر حسن نیت سب سے پہلی شرط ہے، لہٰذا اچھے دل اور اچھی حسن نیت کے ساتھ انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے مظلوموں اور مستضعف لوگوں کا، ہمیں خیال رکھنا چاہیے ان محروم لوگوں کا کہ جو اس دنیا میں سخت حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جو لوگ آسائش میں زندگی گزار رہے ہیں یقینی طور پر انہیں اپنے معاشرے کے محروم طبقے کے لوگوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اور جب انسان دعا کرے، اپنے لیے کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے کرے، اور ایک روایت میں آیا ہے اور اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ انسان جب اپنے لیے دعا کرے تو اگر اپنی دعا سے پہلے دوسروں کی حاجات کو اپنی دعاؤں میں شامل کرے تو پروردگار متعال اس دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس فرد نے اپنی دعاؤں اور اپنی خواہشات کو پس پشت رکھا اور دوسروں کے لیے دعا کے دروازے کو کھولا تو خداوند متعال ایسی حسن نیت پر اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ سب مل کر دعا کریں کہ پروردگار اس دنیا میں جہاں جہاں پر مستضعف محروم لوگ موجود ہیں ان کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری رہے، علم و آگہی کا عمل چلتا رہے، تربیتی مواقع جو ہیں وہ ہاتھ سے نہ جانے پائیں۔ یہی چیز ہے کہ جو انسان کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اور خاص طور پر ان ایام میں جبکہ کرونا وائرس کے حوالے سے ایک خوف کی فضا ابھی بھی معاشرے میں موجود ہے، لیکن اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ڈاکٹروں کے طبی مشوروں پر عمل کریں۔ جی بہن،
بہت شکریہ حسین تقوی۔ یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے انور علی شوق صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، کافی دنوں بعد بزم دوستاں میں حاضری لگا رہا ہوں، امید ہے خط لکھنے میں تاخیر پر بندے کو معاف فرمائیں گے۔ خط نہ لکھنے کی ایک وجہ ذاتی مصروفیات تھی، گزشتہ ایک سال سے روز و شب مصروفیات میں ہی گزر رہے ہیں، لیکن اس عرصے میں ریڈیو تہران سننے میں کوتاہی نہیں کی ہے اور نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اکثر نشریات آرکائیو سے ہی سن سکتا تھا، اور میں یہاں ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ کے منتظمین کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ پابندی کے ساتھ نشریات کی فائل سائٹ پر اپلوڈ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ریڈیو کے دیگر پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اردو ڈاٹ سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر کا عملہ ماہرانہ طریقے سے سائٹ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے اور ناظرین، سامعین اور قارئین کے احترام کا قائل ہے۔ نشر ہونے والے سارے پروگرام مورد توجہ قرار پاتے ہیں، لیکن ریڈیو تہران کی خبروں اور سیاسی تجزیوں کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ میں اپنے پچھلے خط میں بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ ریڈیو سننے والوں کی زیادہ تر توجہ خبروں پر ہوتی ہے، جبکہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے دیگر پروگرام بھی وقت پورا کرنے کی کوشش نہیں ہوتے، بلکہ سامعین کو علمی اور فکری اعتبار سے بھی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس خط کو بزم دوستاں میں حاضری کے عنوان سے قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ جلد ہی پروگرام پر تبصرے کے ساتھ خط روانہ کروں گا۔
جی جناب، انور علی شوق صاحب، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال فرمایا ہے، اور بہت دنوں بعد آپ کی حاضری بزم دوستاں میں لگ رہی ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ نے اپنے اس خط میں تحریر فرما دی ہے کہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آپ ہمیں خط نہیں لکھ سکے۔ بہرحال ہم یہاں پر دعا گو ہیں کہ پروردگار متعال جو ہے وہ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور ترقی و پیش رفت اور علم و آگہی کے حوالے سے جو ذاتی مصروفیات ہیں وہ اور بھی ہوں، تاکہ انسان کی زندگی جو ہے اس میں روشنیوں کا سفر جاری و ساری رہے۔ بہرحال مصروف ہی رہنا چاہیے انسان کو، اور یہ مصروفیات جو ہوتی ہیں وہ انسان کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کراتی ہیں، اور ذمہ داریاں بھی اللہ کی طرف سے ایک معین ہیں، اور ان ذمہ داریوں کی ہی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے اندر تحرک پیدا کرتا ہے، اور یہ تحرک جو ہے وہ مصروفیات کا باعث بنتا ہے۔ مصروفیات انسان کی جو ذاتی ہوتی ہیں وہ یقینی طور پر خیر و برکت کی حامل ہوتی ہیں، اور یقیناً ان مصروفیات میں خیر و برکت ہی ہوگی۔ بہرحال ایک اچھی خبر جو آپ نے سنائی وہ یہ کہ آپ ریڈیو سے دور نہیں رہے، اور جب بھی آپ کو وقت ملا آپ نے آرکائیو سے فائدہ اٹھایا، اور ویب سائٹ پر موجود پروگراموں سے آپ مسلسل استفادہ کرتے رہے اور ریڈیو کی نشریات جو ہے وہ سنتے رہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے ٹیکنیکل اور فنی عملے کی یہاں تعریف کی کہ جو دن رات محنت کر کے سائٹ کو اپ گریڈ بھی کرتا ہے، اس پر پروگرام بھی مرتب طریقے سے اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اور ایک اچھی اصطلاح آپ نے استعمال فرمائی کہ ناظرین، سامعین اور قارئین۔ جی ہاں، یہ ریڈیو تہران کی جو ویب سائٹ ہے sahar.urdu.ir یہ ان تمام چیزوں کو ایک جگہ سموئے ہوئے ہے، اور تمام افراد جو ہیں کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں خبریں، تبصرے، مضامین وغیرہ موجود ہیں۔ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، ڈرامے، سیاسی پروگرام، اسی طریقے سے فلمیں، دستاویزی پروگرام، سیاسی پروگرام، سب جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی ریڈیو سننا چاہتا ہے تو لائیو ریڈیو کی نشریات، اس کے علاوہ آرکائیو کی سہولت اور منتخب پروگراموں کا باقاعدگی کے ساتھ اپلوڈ کیا جانا، یہ تمام چیزیں جو ہے اردو ڈاٹ سحر ٹی وی میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور بڑا اچھا لگا کہ آپ نے نہایت بہترین انداز میں ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگراموں کی تعریف کی۔ خبریں، تبصرے آپ کو بہت پسند آئے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ آپ کا خط ہم نے حاضری کے عنوان سے قبول کر لیا ہے، انشاءاللہ جلد ہی آپ پروگراموں پر تبصرے کے حوالے سے بھی ہمیں خط ارسال کریں گے، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال فرمایا۔
حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے نواب شاہ سندھ پاکستان سے، اعظم جوکیو صاحب نے۔ السلام علیکم کے بعد لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی پوری ٹیم کو دعائیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات نواب شاہ شہر میں بہت ہی واضح سنائی دے رہی ہیں۔ ہم ریڈیو تہران کی نشریات بہت شوق سے سنتے ہیں۔ گاؤں میں ریڈیو کی آواز گونجتی ہے تو اکثر میرے دوست مہمان خانے میں آ جاتے ہیں اور ہم مل کر ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں۔ خاص طور پر پروگرام بزم دوستہ ہم بہت شوق سے سنتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ آخر میں بھائی ساجد رضوی صاحب کے انتقال پر میری اور میرے دوستوں کی طرف سے تعزیت قبول فرمائیں۔
جی جناب، اعظم جوکھیو صاحب، پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر نواب شاہ سے آپ نے یہ ہمارے لیے خط روانہ کیا، بہت شکریہ آپ کا، اور دعائیں بھی آپ نے ہمیں دیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبر سنائی کہ ریڈیو تہران کی نشریات آپ کے علاقے میں صاف سنائی دیتی ہیں اور آپ کے گاؤں میں ریڈیو تہران کی آواز جو ہے وہ گونجتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے ملتے جلتے کلمات ہمارے بہت سے وہ سامعین کے جن کی زندگیاں جو ہے وہ دیہی علاقوں میں گزرتی ہیں، اور دیہی علاقوں میں بھی وہ خوش و خرم اور پرنشاد زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، اور ریڈیو ان کا ساتھی اور ہمدم ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں ہمارے لیے کہ جب ریڈیو سنتے ہیں تو یہ آواز جو ہے وہ پورے گاؤں کے اندر گونجتی ہے۔ مراد ان کی یہی ہوتی ہے کہ ریڈیو سننے والے گاؤں میں زیادہ ہیں، اور ہر گھر سے جو ہے وہ ریڈیو سننے کی آواز جو ہے وہ آتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اسی طریقے سے سکھر ہوا، خیر پور ہوا، نواب شاہ ہوا، دادو، ٹھٹا، بدین، ماتلی، ٹنڈو باگو، اسی طریقے سے ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو جام، ٹنڈو الیار، میرپور خاص، تمام جگہوں سے دوست احباب جو ہیں وہ ہمارے لیے خط بھی لکھتے ہیں، مختصر پیغام بھی ارسال کرتے ہیں، اور خاص طور پر سندھ کے دیہی علاقوں میں جو ہے وہ ریڈیو تہران ایک مقبول ریڈیو اسٹیشن ہے۔ آپ کے دوستوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو نہایت محبت کے ساتھ ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں۔ پروگرام بزم دوستاں آپ کا اپنا پروگرام ہے، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم دوستوں کی اس بزم میں بغیر کسی تعارف کے دل سے جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے، اور محبت بھری گفتگو ہوتی ہے، دعاؤں کے سائے میں ہوتی ہے اور مہر و محبت کے طور پر کلمات جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں, تو یقیناً یہ عبادت بھی بڑی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا اور ہمیں بتایا کہ آپ کے گاؤں میں آواز صاف سنائی دیتی ہے. آپ نے ہمارے برادر عزیز سید ساجد حسین رضوی صاحب کے انتقال پر تعزیت پیش کی. ہم بھی آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں, اور ان کا غم جو ہے جیسے ہمارا غم ہے ایسے ہمارے سامعین کے لیے بھی ایک غم کی خبر تھی, اور پوری دنیا سے جو ہے وہ تعزیتی پیغامات ساجد رضوی بھائی کے انتقال پر موصول ہوئے ہیں, اور ایک جانی پہچانی آواز, ایک نایاب آواز, اور ان کی آواز میں جو چاشنی اور لذت تھی وہ آج بھی سامعین کے کانوں میں گونج رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو جوار عظیم میں جگہ عطا فرمائے, اور آپ کو بھی پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال فرمایا.
حسین تقوی متحدہ عرب امارات سے محمد حسین صاحب نے واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہونے والے اس مختصر پیغام میں ہمیں لکھا ہے کہ سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں اور ہم ریڈیو تہران کی نشریات ویب سائٹ کے ذریعے سنتے ہیں. کیفیت بھی بہت اچھی ہوتی ہے, نہ شور ہے اور نہ دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کی آوازیں. ویسے میرے پاس بہت ہی اچھے قسم کا ریڈیو بھی ہے, اگر کبھی نیٹ میں پرابلم ہوتی ہے تو میں ریڈیو سے بھی نشریات سنتا ہوں.
جی جناب محمد حسین صاحب, متحدہ عرب امارات سے آپ نے یہ ہمیں مختصر پیغام ارسال کیا, اور وقتاً فوقتاً آپ کے مختصر پیغامات ہمارے لیے موصول ہوتے رہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ نہایت توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام سنتے ہیں. بہرحال آپ کا جو آخری خط تھا اس میں آپ نے تفصیل سے پروگراموں کے حوالے سے روشنی ڈالی تھی, لیکن اس مرتبہ آپ نے مختصر پیغام پہ ہی اکتفا فرمایا ہے. بہت شکریہ آپ کا. بہرحال آپ نے یاد فرمایا, بلکہ سامعین کی طرف سے باجی مریم زہرا ایک مثلاً مسکراہٹ کے اور خوشی کے کلمات بھی ہمیں موصول ہو جاتے ہیں تو ہمارا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے
کہ
اور حوصلہ ملتا ہے کہ سامعین جو ہے وہ ریڈیو تہران کی نشریات سن رہے ہیں, اور جہاں پر جس کو جس طریقے سے بھی میسر آتی ہے ریڈیو تہران کی نشریات سے استفادہ کرتے ہیں, ریڈیو کے ذریعے سے ہو چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو اور موبائل ایپ کے ذریعے سے ہو, سامعین جو ہے وہ ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ مختصر پیغام ارسال فرمایا. ہمیں آپ کے تفصیلی خط کا بھی انتظار رہے گا, ہمیں ضرور پروگراموں کے حوالے سے تحریر فرمائیے گا.
حسین تقوی پروگرام کے اس حصے میں یہ چند سات پر مبنی خط پوسٹ کارڈ کے ذریعے ہمیں ارسال کیا ہے یاسین احمد انصاری صاحب نے کانپور ہندوستان سے. وہ لکھتے ہیں کہ میری طرف سے ریڈیو تہران کو بہت بہت دعائیں اور سلام. سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں, ریڈیو ہمارا دوست اور ساتھی ہے. گاؤں کی زندگی میں ریڈیو معلومات کی فراہمی کا بہترین ذریعہ ہے. ایران ہندوستان دوستی زندہ باد.
جی جناب یاسین احمد انصاری صاحب کانپور ہندوستان سے آپ نے یہ مختصر خط ہمارے لیے ارسال فرمایا, اور ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے تعریفی کلمات تحریر کیے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ایران ہندوستان دوستی کا آپ نے ذکر کیا جو نہ مٹنے والی ہے, اور ایران اپنے تمام ہمسایہ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت و اخوت کا اظہار کرتا رہا ہے, اور یقینی طور پر جو ہے ایک ایسے رشتے ہیں کہ جو ان ملکوں کے اندر ایران کی فرہنگ و ثقافت کے اعتبار سے بھی یادگار اور باقی رہنے والے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ خط ارسال فرمایا, ہمیں آپ کے تفصیلی خط کا بھی انتظار رہے گا. بہن مریم زہرا, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. تو سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں. پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ ہمشہری: امریکہ کو سپاہ قدس کے کمانڈر کا انتباہ، اب بھی تمہارے پاس علاقے سے نکلنے کا وقت ہے ورنہ جنرل کا آنی. نیو یارک ٹائمز: مشیگن کے اسکول میں شوٹنگ کے واقعے کے بعد طلبہ فائرنگ مشقوں کے حق میں ہیں، کیا فائدہ ہوگا. اور روزنامہ صباح: قذافی کا بیٹا صدارتی انتخابات میں کھڑا ہو سکتا ہے، عدالت کا فیصلہ. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل. روزنامہ قدس: مذاکرات میں امریکہ اور یورپ کی نیک نیتی کی جانب سے پر امید نہیں ہے، امیر عبداللہیان. روزنامہ قدس اس بارے میں لکھتا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے جاپانی ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران مختلف علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کے ساتھ ساتھ ویانا میں ہونے والے مذاکرات پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ ایران ان مذاکرات کے سلسلے میں سنجیدہ ہے اور ایک اچھے معاہدے کی توقع بھی رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ مقابل فریق اپنی نیک نیتی ثابت کرے. ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے تاکید کی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی ویانا میں حکمت عملی انتہائی واضح ہے، لیکن امریکہ اور تین یورپی ممالک کے عزم اور نیک نیتی کی جانب سے ایران کو تشویش لاحق ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے جاپانی ہم منصب سے کہا کہ امریکی حکام ایک جانب مذاکرات اور ایٹمی معاہدے میں واپسی کی درخواست کرتے ہیں اور دوسری جانب ایرانی شہریوں اور اداروں پر پابندیاں عائد کرتے پھرتے ہیں، لہذا اہمیت اس بات کی ہے کہ مذاکرات نتیجہ خیز بنیں اور مغربی فریق اپنی نیک نیتی اور اپنی باتوں کو عملی جامہ پہنا کر دکھائیں. روزنامہ رائے الیوم: ملیشیا آپ کا شکریہ، اسرائیل کے عرب پیروکاروں اور ان کے زہریلے امن کے ساتھ ہمدردی کا سوال نہیں. اخبار نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ جب ایک حکومت خود مختار ہوتی ہے، عوامی ووٹوں سے منتخب ہوتی ہے، اپنے فیصلے خود کرتی ہے اور اپنے عوام کے جذبات، رویے اور اقدار کا خیال رکھتی ہے، تو پھر وہ حکومت اپنے قومی اور مذہبی اقدار کے پیش نظر ٹھوس موقف اختیار کرنے میں جھجکتی نہیں ہے اور مغربی اور مشرقی دباؤ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال دیتی. بات ملیشیا کی ہے، ایک اسلامی حکومت جو آزاد اور شفاف انتخابات کے ذریعے اقتدار میں آئی. اس حکومت نے اسرائیلی کھلاڑیوں کو اسکواش کے ایک بین الاقوامی مقابلے میں جو اس ملک میں منعقد ہونا تھا شرکت سے روک دیا. اسکواش کے عالمی فیڈریشن نے اعلان کیا کہ اگر ان کھلاڑیوں کو ویزا نہ دیا گیا تو مقابلے منسوخ اور کسی دوسرے ملک میں منعقد کیے جائیں گے، لیکن ملیشیا کی حکومت اس دباؤ میں نہیں آئی اور اعلان کیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے والی ایک حکومت کی شرکت پر اصرار کے بجائے مقابلوں کو جاری رکھا جائے. اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ جسارت: حق دو گوادر دھرنا جاری، کوسٹل ہائی وے بند، تاجر بھی احتجاج میں شامل، شٹر ڈاؤن ہڑتال، چیئرمین سینٹ کا لیاقت بلوچ سے رابطہ. روزنامہ نوائے وقت: اسٹاک ایکسچینج نہیں، حکومت کی معاشی پالیسی اور اقدامات کریش ہوئے، شہباز شریف. روزنامہ قومی آواز: کورونا کا نیا ویریئنٹ اومیکرون ہندوستان میں داخل، کرناٹک میں دو معاملوں کی تصدیق. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ جنگ: ای وی ایم کے خلاف نہیں، استعمال پر تحفظات زیر بحث ہیں، الیکشن کمیشن. روزنامہ جنگ نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ ابھی تک آئندہ عام انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کرانے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، مگر الیکشن کمیشن ابھی اپنی تین کمیٹیوں کی مدد سے اس بات کا تعین کرے گا کہ یہ قانون قابل عمل بھی ہے یا نہیں. الیکشن کمیشن ای وی ایم کے استعمال کے خلاف نہیں ہے.
تاہم مشین کے استعمال پر تحفظات زیر بحث ہیں۔ روزنامہ انقلاب، ممتا بینرجی نے ہی بی جے پی کے خلاف نئے اتحاد کا اشارہ دیا۔ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بینرجی نے بدھ کو ممبئی میں این سی پی لیڈر شرد پوار اور شیو سینا کے نوجوان لیڈر آدتیہ ٹھاکرے سے ملاقات کرنے کے بعد اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ وہ آئندہ پارلیمانی الیکشن کے پیش نظر بی جے پی کے خلاف یو پی اے کی جگہ ایک نئے اتحاد کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ایسا کرنے پر اس لیے مجبور ہیں کہ کانگریس موجودہ فستائیت کا مقابلہ نہیں کر رہی ہے۔ این سی پی لیڈر شرد پوار سے ملاقات کے بعد نامہ نگاروں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ممتا بینرجی نے الٹا سوال داغتے ہوئے کہا کہ کیسی یو پی اے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم اس سلسلے کا 40واں اور گویا آخری پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ان پروگراموں سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہم ابتدائی کورس کا دوبارہ آغاز کریں گے، اور ابتدائی کورس کے خاتمے کے بعد دوسرے مرحلے کے کورس کو ایک نئے انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو حسب معمول سب سے پہلے کچھ مختصر الفاظ اور جملے۔ البتہ بتاتے چلیں کہ رامین چونکہ بیمار ہے، لہٰذا محمد اسے ڈاکٹر کے مطب لے کر گیا، اور پھر واپس اسے ہاسٹل چھوڑنے کے بعد میڈیکل اسٹور کا رخ کرتا ہے جہاں وہ محمد کی دوائیں لینے کے لیے گیا ہے۔ تو آئیے حسب معمول پہلے کچھ مختصر الفاظ اور جملے۔
شما دارید،
آپ کے پاس ہے۔
دوستم است،
میرا دوست ہے۔
مسواک،
ٹوتھ برش۔
خمیر دندان،
ٹوتھ پیسٹ۔
قرص،
ٹیبلٹ یا گولیاں۔
دارو،
دوا۔
صندوق،
کیش کاؤنٹر یا کیشیئر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔
بستے،
پیکٹ۔
ویترین،
شو کیس۔ سامن اور ابائیے، محمد میڈیکل اسٹور میں داخل ہو چکا ہے اور وہ کاؤنٹر کی طرف رواں دوا ہے۔ وہاں اس کی کیا گفتگو ہوتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
سلام خانم، روزتان بخیر۔
محترمہ، صبح بخیر، سلام علیکم۔
سلام، بفرمایید، نسخہ دارید؟
سلام، آپ کے پاس دوا کا نسخہ ہے؟
بلے، بفرمایید، این نسخہ دوستم است۔
جی ہاں، یہ لیجیے، یہ میرے دوست کا ہے۔
لطفاً نسخے را به آقای دکتر بدهید۔
مہربانی کر کے یہ نسخہ ڈاکٹر صاحب کو دے دیجیے۔
چشم، ببخشید آقای دکتر، من از دیروز سردرد دارم۔
ضرور۔ سامن، یہ کہہ کر محمد ڈاکٹر کو نسخہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، معاف کیجیے گا ڈاکٹر صاحب، کل سے میرے سر میں درد ہے۔
یک بسته آسپرین به شما میدهم، روزی سه قرص بخورید۔
میں آپ کو اسپرین کا ایک پیکٹ دے رہا ہوں، روزانہ تین گولیاں کھائیں۔
ممنون،
شکریہ۔
ببخشید خانم، یک خمیر دندان و مسواک ہم میخواہم۔
محترمہ، ایک ٹوتھ پیسٹ اور ایک برش بھی مجھے چاہیے۔
چه خمیر دندانی میخواہید؟ بفرمایید اینجا، خمیر دندان ها و مسواک ها در این ویترین است۔
کون سا ٹوتھ پیسٹ چاہیے؟ یہاں اس طرف آ جائیے، ٹوتھ پیسٹ اور برش اس شوکیس میں موجود ہیں۔
لطفاً این خمیر دندان کوچک را بدهید و این مسواک را،
مہربانی فرما کر یہ چھوٹا ٹوتھ پیسٹ اور یہ برش دے دیجئے۔
مسواک چه رنگی می خواهید؟
کس رنگ کا برش آپ کو چاہیے؟
فرقی نمی کند، لطفاً یک مسواک آبی بدهید۔
کوئی فرق نہیں پڑتا، مہربانی فرما کر ایک نیلا برش مجھے دے دیں۔
بفرمایید، داروی شما آماده است، داروها با مسواک، خمیر دندان و آسپیرین 4000 تومان می شود، لطفاً پول را به صندوق بدهید۔
یہ لیجئے، آپ کی دوائیں تیار ہیں، دوا، برش، ٹوتھ پیسٹ اور اسپرین، 4000 تومان، مہربانی فرما کر کیشیئر کو دے دیں۔
متشکرم،
شکریہ۔ سامعین، اور اب آئیے یہ گفتگو ایک بار پھر سنیے، البتہ اس مرتبہ ہم بغیر ترجمے کے آپ کی خدمت میں یہ گفتگو پیش کر رہے ہیں۔
سلام خانم، روزتان بخیر۔
سلام، بفرمایید، نسخه دارید؟
بله، بفرمایید، این نسخه دوستم است۔
لطفاً نسخه را به آقای دکتر بدهید۔
چشم، ببخشید آقای دکتر، من از دیروز سردرد دارم۔
یک بسته آسپرین به شما میدهم، روزی 3 قرص بخورید۔
ممنون۔ ببخشید خانم، یک خمیر دندان و مسواک هم میخواهم۔
چه خمیر دندانی میخواهید؟ بفرمایید اینجا، خمیر دندان و مسواک ها در این ویترین است۔
لطفاً این خمیر دندان کوچک را بدهید و این مسواک را۔
مسواک چرنگی میخواهید؟
فرقی نمی کند، لطفاً یک مسواک آبی بدهید۔
بفرمایید، داروی شما آماده است، داروها با مسواک و خمیر دندان و آسپیرین 4000 تومان می شود، لطفاً پود را به صندوق بدهید۔
متشکرم۔
سامعین، محمد دوائیں لے کر کاؤنٹر پر جاتا ہے اور 4000 تومان کا بل ادا کر کے میڈیکل اسٹور سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسے اس بات کی جلدی ہے کہ جلد از جلد ہاسٹل پہنچ جائے اور جتنی جلدی ممکن ہو اپنے دوست رامین کو پہلی دوا کی خوراک ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق کھلا دے، تاکہ اس کا دوست جلد از جلد صحت یاب ہو جائے۔ سامعین، یہ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ابتدائی کورس کا پہلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام گھر اور گھرانہ۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
گھر اور گھرانہ۔
سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر ہیں میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بچوں کی تربیت کے بعض اصولوں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ سامعین، خوش نصیبی اور امن و چین کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ اپنی ملکیت بنا لیں، بلکہ خوش نصیبی اور امن و سکون کا تعلق آپ کی سوچ اور طرز فکر سے ہے، ایک نفسیاتی کیفیت ہے۔ خوش نصیبی اور امن و سکون کا تعلق آپ کے اندر کی دنیا سے ہے۔ جب ہم پر خوش نصیبی اور امن و چین کا ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن ہم اکثر بند دروازوں پر یوں نگاہیں گاڑ لیتے ہیں کہ کھلے دروازوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔
سامعین، آج کے دور میں والدین اپنے بچوں کے آرام و چین کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس سلسلے میں زیادہ ہی آگے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے والدین جس قدر ہماری ظاہری پریشانیوں اور مشکلات پر توجہ دیتے ہیں اور اس پر اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، اگر اتنا اس کی معنوی اور اخلاقی تربیت پر توجہ دیتے اور سرمایہ کاری کرتے اور جھوٹ بولنے، بدتمیزی کرنے اور دیگر اخلاقی اور نفسیاتی برائیوں کو دور کرنے کے لیے سرمایہ کاری کرتے تو آج کا نوجوان اعلی اخلاق کا حامل اور تربیت یافتہ ہوتا، کیونکہ بچہ اپنے استاد و والدین کے اقدامات اور رہنمائیوں سے زیادہ جلدی متاثر ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے فرزند حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، بچے کا ذہن خالی زمین کی مانند ہوتا ہے کہ جس میں جو دانہ ڈالا جائے گا وہی نکلے گا، لہٰذا میں نے تمہارا ذہن دوسری چیزوں سے تشکیل پانے اور تمہاری سوچ دوسری چیزوں میں مشغول ہونے سے پہلے ہی تمہاری تربیت کے لیے قدم اٹھایا۔
حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اس حکیمانہ ارشاد سے ماں باپ کے تربیتی کردار کا ذکر کیا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ ماحول سے متاثر ہونے سے پہلے ہی بچے کو سمجھیں اور اس کی روحانی و جذباتی ضرورتوں کو پورا کرنے اور اس کے سمت و رخ پر جانے سے پہلے ہی الہی صراط مستقیم پر ڈال دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ بچے کی شخصیت براہ راست والدین کے حقیقی رویے کے زیر اثر اور ان کے درمیان اشتراک عمل اور مفاہمت کی بنیاد پر تشکیل پاتی ہے اور زندگی کے متعدد میدانوں میں کامیابی اور ایک صحیح و سالم شخصیت کا فروغ خاندان کے ماحول کی بنیاد پر انجام پاتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی شخصیت ساز عناصر پر توجہ دیں اور اپنے بچوں کو جو فراہم کر رہے ہیں اور جو انہیں سکھا رہے ہیں اس کے سلسلے میں انہیں حساس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ والدین کو بچوں کی عمر کے مختلف زمانوں کے پیش نظر ان کی جسمانی و نفسیاتی خصوصیات کو پہچاننا چاہیے تاکہ ان کے سلسلے میں کوئی تربیتی پروگرام تیار کر سکیں۔
جو عوامل بچوں اور اولاد کی شخصیت بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں وہ بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ ان عوامل میں سب سے اہم بچے کی نفسیاتی ضروریات کو سمجھنا ہے۔ بچوں کو پیار، محبت اور پرخلوص رابطے کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ اگر یہ ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو انسان تنہائی و بے کسی محسوس کرتا ہے۔ ضروری ہے کہ بچہ اپنے کو اہم سمجھے، بچوں کی جسمانی، نفسیاتی اور ذہنی توانائیوں کے مطابق گھر کے امور ان کے سپورٹ کرنے سے ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ خاندان کے امور کو آگے بڑھانے میں نہ صرف ان کا اہم کردار ہے بلکہ ان کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ گھر کے امور صحیح طور پر انجام دے۔ بچے اپنے آئیڈیلز کے توسط سے اپنی مہارتوں کو سیکھتے ہیں۔ مہارتیں تقلید و پیروی کے ذریعے اچھی طرح سیکھی جاتی ہیں اور اس میں مثبت و گراقد استحکام پیدا کر کے انہیں دائمی بنایا جا سکتا ہے۔ ہمدلی و یکجہتی، انفرادی تعلقات، صبر و تحمل اور فیصلہ کرنے میں مہارت، وہ جملہ مہارتیں ہیں جو بچوں کو سیکھنا چاہیے۔
اسلام کی نگاہ میں انسان کی ترقی و فروغ پیدائش کے بعد کئی مرحلوں میں انجام پاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے بچے 7 سال آقا، 7 سال بندہ اور 7 سال وزیر ہوتے ہیں۔ اگر 21 سال تک اس کے عادات و اطوار کو پسند کیا تو بہتر، ورنہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ تم بارگاہ الہی میں معذور ہو۔ اس طرح بچہ 3 مرحلوں میں تربیت قبول کرتا ہے۔ بچہ بچپن سے 7 برس تک سردار ہوتا ہے، 7 سال سے 14 سال تک اس کی اطاعت و بندگی کا زمانہ ہوتا ہے، اور 14 سے 21 برس تک وہ وزیر شمار کیا گیا ہے. ان تمام مرحلوں میں بچے و نوجوان کے سن و حالات کے پیش نظر اسے خاص تعلیم دینا چاہیے اور اسے واضح و معین توقعات رکھنا چاہیے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ زندگی کے پہلے 7 برسوں میں محبت انسان کی شخصیت کی تشکیل اور کامیابی میں بنیادی کردار رکھتی ہے، لہذا خاص تربیت کی روش کی پابندی ہونا چاہیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کو بچوں سے شفقت و محبت سے پیش آنے اور انہیں تشویق و ترغیب کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کی دعوت دیتے ہیں. بچے کو اپنی زندگی کے ابتدائی 7 برسوں میں ہر دور سے زیادہ کھیل کود کی ضرورت ہوتی ہے. ماہرین نفسیات کی نظر میں بچوں کے کھیل کا فلسفہ اس کی جسمانی و فکری بلوغ و فروغ کے ساتھ ہی اسے مسائل و مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے. والدین بچوں کے کھیل میں شامل ہو کر انہیں بہت سے قوانین، اقدار اور سماجی اصول سکھا سکتے ہیں.
دوسرے مرحلے میں، یعنی اس دور میں جب بچے کا اطاعت کرنے کا زمانہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ بچہ ذہنی و عقلی لحاظ سے جلدی اثرات قبول کرتا ہے اور غور و فکر، تجربات اور غلطیوں کے ذریعے مسائل کو حل کر سکتا ہے. تعلیمی و تربیتی امور کے ماہرین اس زمانے کو بچے کے تعلیمی سلسلے کو شروع کرنے کے لیے بہترین دور سمجھتے ہیں. اس دور میں والدین اور تربیت کرنے والوں کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بتدریج اطاعت و پیروی کی عادت ڈالیں. یہ بالغ ہونے سے پہلے کا دور ہوتا ہے اور بچہ بلوغ کے زمانے کی شرعی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے خود کو تیار کرتا ہے. اس دور میں گھر، اسکول کے ساتھ ہی سماجی و دینی تربیتی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسے مختلف ذمہ داریوں اور کردار کو سکھائیں اور اسے نوجوانی کے مرحلے کے لیے تیار کریں.
تیسرا مرحلہ یعنی 14 سال سے 21 سال کا سن نوجوانی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وزارت کا زمانہ ہوتا ہے. یہ دور اگرچہ ماہرین کی نگاہ میں تشخص کے بحران کا زمانہ ہوتا ہے اور بلوغ کا عمل کہ جو کسی بھی زندگی کا بحرانی ترین دور ہوتا ہے اسی زمانے میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نقطے پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ اس زمانے میں نوجوان آزادی، خود مختاری، کام کے انتخاب، ذمہ داری قبول کرنے، ازدواجی زندگی کی تشکیل، اخلاقی و معنوی اقدار کو سمجھنے کی جانب کافی زیادہ مائل ہوتا ہے اور سیاسی، دینی، اخلاقی اور مذہبی رجحانات کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا اس کی پروان چڑھتی ہوئی شخصیت کا پہلے سے زیادہ احترام کرنا چاہیے اور زندگی کے مختلف امور میں اس سے مشورہ کرنا چاہیے. اس دور میں نوجوان خود کو بڑا محسوس کرنے لگتا ہے اور خود کو مستقل دیکھنا چاہتا ہے اور ہر اس چیز سے نفرت کرتا ہے جو اس پر پابندیاں لگاتی ہیں. اس دور میں نوجوان زیادہ تر وقت اپنی خواہشات کو حاصل کرنے اور خیال بافی میں مصروف رہتا ہے اور حقیقی زندگی کو عملی جامہ پہنانے میں کم ہی دلچسپی رکھتا ہے. وہ خیالات کی دنیا میں گم رہتا ہے تاکہ اپنی خواہشات کو تشکیل دے سکے، تاہم حقائق کا سامنا نہیں کرنا چاہتا. اس لیے مناسب ہے صلاح و مشورے اور اس سے ہم فکری کے ذریعے اس کی ذاتی خود مختاری اور استقلال کی سمت قدم بڑھایا جائے اور اسے انحراف و کجروی سے محفوظ رکھا جائے.
کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک منٹ کا غصہ آپ کے بدن کے نظام کو 5 گھنٹوں تک کمزور کر دیتا ہے اور ایک منٹ کی ہنسی آپ کے بدن کے سسٹم کو 24 گھنٹوں کے لیے محفوظ کر دیتی ہے. اضطراب یا بے چینی کے وقت ایک ہلکی سی مسکراہٹ غیر معمولی اثرات مرتب کرتی ہے، کیونکہ ہنسی اس بات کا باعث بنتی ہے کہ فکر و سوچ کچھ دیر کے لیے دور ہو جائے. ہنسنے کے نتیجے میں انڈروفین نام کا ایک خاص قسم کا کیمیکل پیدا ہوتا ہے جو انسان کے اندر اعتماد نفس اور مسرت پیدا کرتا ہے. ہنسنے کے نتیجے میں انسان خود بخود گہری سانس لیتا ہے اور اس طرح زیادہ آکسیجن خون میں شامل ہوتی ہے. بنابراین تازہ ترین تحقیقات کے مطابق ہنسی مختلف بیماریوں، خاص طور سے قلبی بیماریاں پیدا ہونے میں کمی کا باعث ہوتی ہے. ہنستے وقت دل اور تمام اعضاء میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے اور اسی بنا پر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد جتنا بھی ممکن ہو زور زور سے ہنسیں. ایرانی شعرا کے اشعار میں آیا ہے کہ ہنسی ہر لاعلاج بیماری کی دوا ہے. لہذا اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں اور گھر کے ماحول کو ہنسی خوشی سے بہتر و محکم بنائیں۔
عزیز سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.